ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نواقض اسلام کا سلسلہ جو ہم نے شروع کیا تھا کبیرہ گناہوں کے بارے میں، اور اس کی ابتدا میں سب سے پہلے نواقض اسلام بیان کیے گئے تھے، اسی کو آگے جاری رکھتے ہیں. اور اللہ عز و جل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مالک ہمیں ہر طرح کے کبائر سے محفوظ رکھے، اور اپنی رحمت سے ہمارے صغیرہ گناہوں کو معاف کرتا رہے. ایسا گناہ جس کے کرنے پر دنیا کے اندر حد جاری کی جائے، یا قرآن و حدیث کی آیات میں پیارے حبیب کے فرامین میں اس کے لیے سخت وعید ہو، یا دنیا اور آخرت میں لعنت اور اللہ کے غضب کا ذکر ہو، اگلے جہان میں شدید عذاب کی دھمکی ہو، تو ایسے عمل کو کبیرہ گناہ کہتے ہیں. اور یہ کبیرہ گناہ عبادات کے کرنے سے معاف نہیں ہوتے، کہ انسان نماز پڑھ لے تو یہ کبائر معاف ہو جائیں گے، یا رمضان کے اندر جو رحمتوں کے فوائل آتے ہیں ان سے یہ گناہ معاف ہو جائیں گے، یا تہجد کی ادائیگی سے اور رمضان کے مہینے میں عمرہ کرے یا غیر رمضان میں عمرہ کرے، تو یہ عبادات جن کے ذریعے احادیث میں ذکر آتا ہے کہ ایک جمعہ اگلے جمعے تک، عمرہ دوسرے عمرے تک، درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے. لیکن کبیرہ گناہ ان اعمال سے معاف نہیں ہوتے، بلکہ اس کی معافی کا ایک ہی سبب ہے، ایک ہی طریقہ کار اور ایک ہی ذریعہ ہے، کہ انسان اللہ عز و جل سے سچی توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے، اور توبہ کرتے ہوئے یہ ضروری ہے کہ اس کے دل میں اس گناہ کی ندامت ہو، آئندہ نہ کرنے کا عہد ہو، اور گناہ سے علیحدگی ہو، گناہ والی زندگی کو چھوڑے، اس گناہ کے اسباب کو ترک کرے، ندامت کا اظہار کرے، آئندہ نہ کرنے کی استقامت اس کے اندر موجود ہو، یہ تمنا اس کے اندر موجود ہو. اور ایک چوتھی بات، اگر وہ گناہ کسی کے حقوق کے متعلق ہے، کسی کا مال چھینا ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کا حق مارا ہے، تو توبہ استغفار کے ساتھ ساتھ اس حق والے کا حق لوٹانا بھی ضروری ہے، اور یہ معافی کی شرائط میں سے ایک شرط ہے. جیسے کہ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے من كان له على أخيه مظلمة في ماله أو عرضه. أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه اس کے راوی ہیں فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی پر دوسرے مسلمان بھائی کا اس کی عزت و آبرو کے متعلق یا کسی اور چیز کے اندر کسی پر کسی کا کوئی حق ہے تو اسے چاہیے کہ دنیا میں ہی اس حق کا ازالہ کر دے، اپنے دامن کو صاف کر لے. من قبل ان یأتی یوم لا درہم لہ ولا دینار، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے جس دن کسی کے پاس درہم و دینار نہ ہوں گے. بلکہ اگر اس کے پاس نیک اعمال ہوئے تو وہ ظلم کے برابر اس سے لے لیے جائیں گے، اور جس نے حق مارا ہے اس کے پاس نیک اعمال نہیں تو ظلم کے برابر مظلوم کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری ایام میں مسجد میں آتے ہیں، ممبر سے ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے ہیں اور یہ آواز لگاتے ہیں اگر میں نے تم میں سے کسی کا کوئی حق مارا ہے، میرے ذمے میں کسی کا کوئی قرض ہے تو میں آج تمہارے سامنے بیٹھا ہوں، مجھ سے بدلہ لے لو. قیامت کے دن کوئی مجھ سے سوال نہ کرے. حضرت عکاشہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک موقع پر آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی، میرا جی چاہتا ہے میں آپ سے بدلہ لے لوں. صحابہ اللہ کے نبی کی بیماری کی وجہ سے پہلے ہی پریشان ہیں، اور اس صحابی کا یہ جملہ سن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پریشان ہو کر اس کی طرف دیکھتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضہ فرماتے ہیں کہ اے میرے ساتھی، تو نے اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے جو بدلہ لینا ہے اس کے لیے میں موجود ہوں، تو وہ مجھ سے لے لے. جسمی لجسمی کا فدا، اے اللہ کے نبی میرا جسم آپ کے جسم پہ قربان. اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں علی، اس کو مجھ سے ہی بدلہ لینے دو. اس صحابی کے ہاتھ میں چھڑی دی جاتی ہے، وہ اللہ کے نبی کی طرف بڑھتے ہیں اور قریب آ کر وہ چھڑی پھینک کر پیارے حبیب کے جسم مبارک سے چمٹ جاتے ہیں، چومتے ہیں، اپنا چہرہ لگاتے ہیں. اس حدیث میں قابل غور جو نکتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقوق کی ادائیگی کے لیے خود ممبر پہ بیٹھ کے اپنی ذات کو پیش کرتے ہیں. صحیح مسلم میں ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ روایت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اپنے صحابہ سے کہ تم میں سے مفلس کون ہے. فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پاس مال نہ ہو، درہم اور دینار نہ ہو، یہ مفلس ہے. فرمایا نہیں، مفلس تو وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا، نماز روزہ زکات کے ساتھ آئے گا، لیکن اس حال میں آئے گا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پہ الزام لگایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا. بس تمام مظلوموں کو اس کی وہ نماز روزہ حج زکات کی جو نیکیاں ہیں وہ بانٹ دی جائیں گی. اور اگر اس کے ذمے حقوق باقی بھی رہے, نیکیاں ختم ہو گئی, مظلوم ابھی موجود ہیں, تو ان کے گناہ اس کے سر پہ لاد دیے جائیں گے اور اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. یہ مفلس ہے. اور ان کبیرہ گناہوں پر عذاب مالک عز و جل کی مرضی پر موقوف ہے, چاہے تو بخش دے اور جنت میں داخل کر دے, اور اگر چاہے تو عذاب دے دے. مگر جہنم کا عذاب گناہ کبیرہ کے مرتکب کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب نہ ہوگا, بلکہ ایک دن اس کو اس جہنم کے عذاب سے ضرور نکال لیا جائے گا, اور اس کا انجام بالآخر جنت ہوگا. مواحد کبھی ہمیشہ کی جہنم میں نہیں رہے گا, وہ ضرور اللہ کی جنت میں پہنچے گا. اگرچہ وہ کبیرہ گناہ بھی کرتا ہو, چاہے اللہ اس کو اپنی رحمت سے معاف کر دے, اور چاہے وہ اس گناہوں کا عذاب بھگت کے پھر اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے. ترمذی میں ہے, حضرت انس رضی اللہ عنہ ورضا فرماتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری امت میں جو لوگ کبائر کے مرتکب ہیں, کبیرہ گناہ کرتے ہوئے, میری شفاعت ان کے لیے ہوگی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ان کو جہنم سے نکال لیا جائے گا. اسی لیے اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, ایک قوم جہنم سے نکلے گی میری شفاعت سے اور ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا. کبیرہ گناہوں کے اندر ایک بہت بڑا گناہ گمراہ فرقوں کے عقائد, اور وہ ان کے اقوال یہ انسان کے اندر داخل ہو جائے. اعتقادی معاملات میں وہ گمراہ فرقے خوارج ہو, مرجیہ ہو, قدریہ ہو, ان کے وہ اقوال جو شرعی دلائل کے خلاف ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور کلام حکیم سے ٹکرا رہے ہیں, وہ انسان کے اندر داخل ہو جائیں, اور وہ انسان کے اعتقاد کو خراب کرتے ہیں, اس کے عقیدے کو کمزور کرتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ بیماری ہمارے بر صغیر کے مولویوں کے اندر بڑی عام ہے, اللہ عز و جل کی اسماء و صفات میں تعویل کرنا, اور یہ بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا جرم ہے. مالک عز و جل فرماتا ہے, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور اللہ کے سب اچھے نام ہیں, ان ناموں سے ہی اللہ کو پکارو, اور ان لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو اس کے ناموں میں کجروی اختیار کرتے ہیں, عنقریب یہ لوگ اپنے اعمال کی سزا پالیں گے. مالک عز و جل کے جو اسماء و صفات قرآن حکیم میں احادیث مبارکہ میں ہیں, ان میں سے باب کہ مالک السمیع البصیر العلیم الحکیم العزیز, وہ سننے والا ہے, وہ دیکھنے والا ہے, وہ جاننے والا ہے, وہ غالب ہے, طاقتور ہے, حکیم ہے, حکمت والا ہے, الغفور معاف کرنے والا, بخشنے والا, الرحیم رحم کرنے والا, انتہائی مہربان, وہ اللہ ہے جس نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کلام کیا, وہ اللہ ہے جو اپنے عرش پر مستوی ہے, الرحمن علی العرش استوى, مالک عز و جل اپنے عرش پر مستوی ہے. یہ اس کی صفت ہے کہ وہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے,
یہ اس کی صفت ہے کہ آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے ہر رات کے آخری پہر میں. وہ خوش ہوتا ہے, ناراض ہوتا ہے, غضبناک ہوتا ہے. اس کی غضبناکی کا ایک علم یہ بھی ہے کہ آخرت کے اندر مالک آواز لگائے گا, لمن الملک اليوم, این الجبارون, این المتکبرون, این الملوک الارض, زمین کے بادشاہ, تکبر کرنے والے, وڈیرے کہاں گئے, آج بادشاہت کس کی ہے؟ للہ الواحد القہار, آج تو صرف ایک قہر والے اللہ کی بادشاہت. وہ ناراض بھی ہوتا ہے, وہ غضبناک بھی ہوتا ہے, وہ خوش بھی ہوتا ہے. اور ان اسماء و صفات کے معانی ہمیں معلوم ہیں لیکن ان کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں. اللہ کی جن اسماء و صفات کا ذکر اللہ کے قرآن حکیم میں آیا, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان کیا, ان پر ایمان لانا ضروری ہے. ان صفات کو بے معنی قرار نہیں دیا جا سکتا اور نہ ہی ان کے معنی میں تحریف کی جا سکتی ہے, نہ ان کی کیفیت بیان کی جا سکتی ہے. اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے, اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کے حوالے سے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے لیکن اس کی کیفیت مجہول ہے. اس پر ایمان لانا واجب ہے, وہ سوال عنہ بدع, اور اس کے بارے میں کریدنا, کیفیت کے پیچھے لگنا, یہ بدعت ہے. اس سوال معلوم, ہمارا اس پر ایمان ہے, اس کی کیفیت کا علم نہیں, اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے. نہ ہی ان کی, ان صفات کی کیفیت بیان ہو سکتی ہے اور نہ ان صفات کو مخلوقات کے ساتھ تشبیہ دیا جا سکتا ہے. یہ ساری صفات اللہ عز و جل کی ایسی ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے. لیس کمثلہ شیء, اس کی کوئی مثال نہیں, اس کی کوئی مانند نہیں. جو لوگ مالک کی صفات میں تاویل کرتے ہیں وہ عقیدے کے بگاڑ میں گرفتار ہیں, اور یقیناً وہ مفسرین بھی غلطی پر ہیں جنہوں نے اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کی کچھ یوں تعویل کی. سید مودودی صاحب تفہیم القرآن کے اندر بیان کرتے ہیں, ذرا سنیے, ہمارے ہاتھ میں ہی تفہیم القرآن ہے, ہمارے پاس موجود ہے. سید صاحب اس میں لکھتے ہیں, بہت ممکن ہے کہ مالک اللہ تعالی نے کائنات کی تخلیق کے بعد کسی مقام کو اپنی اصلاح محدود سلطنت کا مرکز قرار دے کر اپنی تجلیات کو وہاں مرتکز فرما دیا ہو, اور اسی کا نام عرش ہو, جہاں سے سارے عالم پر وجود اور قوت کا فیضان بھی ہو رہا ہو اور تدابیر امر بھی فرمائی جا رہی ہو. یہ بھی ممکن ہے کہ عرش سے مراد اقتدار فرما روائی ہو, اور اس پر جلوہ فرمانے سے مراد یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کر کے اس کی زمان سلطنت اپنے ہاتھ میں لے لی ہو. اب یہ اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کی مختلف تعویلیں ہیں جو سید صاحب کے ذہن کی عکاسی کرتی ہیں. احترام کے ساتھ, ادب کے ساتھ کسی کو چھیڑنا مقصود نہیں, طنز برائے طنز کرنا مقصود نہیں. اب اس کو اپنے سامنے رکھیے, اور سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنیے جو صحیح مسلم میں ہے. حضرت معاویہ سے روایت ہے کہ میری ایک لونڈی بکریاں چرایا کرتی تھی, ایک دن ایک بھیڑیا ایک بکری اٹھا کر لے گیا, مجھے غصہ آیا, میں نے اس کے چہرے پہ تھپڑ مارا, میں نے اس لونڈی کا تماشا مارا, اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی طلاع دی. آپ نے میرے اس عمل کو برا جانا. میں نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا میں اس لونڈی کو آزاد نہ کر دوں؟ تو پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام فرمانے لگے کہ اس کو میرے پاس لے کر آؤ. میں اس لونڈی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا. بکریوں کو چروانے والی اللہ کے پیارے حبیب اس سے سوال کرتے ہیں, این اللہ؟ اللہ کہاں ہے؟ یہ سوال سنتے ہی فَإِشَارَتَ إِلَى السَّمَاءِ, اس نے اپنی انگلی کو بلند کیا آسمان کی طرف, اور بلند انگلی کر کے آسمان کی طرف کہنے لگی کہ اللہ تو عرش پہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میں کون ہوں؟ تو جواب میں کہتی ہے کہ آپ اس کے بھیجے ہوئے رسول ہیں. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, اے میرے صحابی اس کو آزاد کر دو کیونکہ یہ مومنہ ہے. اہل ایمان کے نبی نے صرف دو سوال کیے, اللہ کہاں ہے اور میں کون ہوں؟ بکریوں کو چروانے والی وہ عورت جواب میں کہتی ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تو اپنے عرش پہ ہے. آس حدیث کے لفظ ہے کہ اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا, لیکن آئیے ذرا مالک کی صفت کے بارے میں تاویل کرنے والے کس طرح کرتے ہیں. یہ ہمارے ہاتھ میں تفہیم القرآن اس کی چھٹی جلد ہے, صفحہ نمبر 87 ہے. قرآن حکیم کے ایک آیت ذکر کر کے سید مودودی صاحب اس کی تفسیر کیا کرتے ہیں ذرا سن کے, تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة, کہ ملائکہ اور روح اس کے حضور چڑھ کر جاتے ہیں. اب اس کی تفسیر کرتے ہوئے سید صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے بارے میں, اللہ تعالی کے بارے میں بھی یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کسی خاص مقام پر ہے, کسی خاص مقام پر رہتا ہے, کیونکہ اس کی ذات زمان و مکان کی قیود سے منزہ ہے. وہ کسی ایک جگہ پر قید نہیں ہے, بلکہ وہ اس طرح کے تمام قید سے آزاد ہے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس لونڈیا سے بکریوں کو چرانے والی اس سے سوال کرتے ہیں اللہ کہاں ہے, تو وہ آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے کہ اللہ عز و جل عرش پہ ہے. یہی تفہیم القرآن جلد ششم اس کا صفحہ 48 پر ایک آیت کی تفسیر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں, سنیے آیت یہ ہے, آمنتم من فی السماء یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور, کیا تم اس سے بے خوف ہو جو آسمان میں ہے؟ تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ عز و جل آسمان میں رہتا ہے, اور اس کے بعد سارے دلائل اللہ کے عرش پر ہونے کے وہ بیان کرتے ہیں, اور لیکن اس کا نتیجہ کیا نکال کے دیتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ اپنے عرش پر ہے. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کے عرش پر قائم ہونے کا ذکر کھلے ہوئے الفاظ میں 7 جگہ پر بیان کیا گیا. لہذا تمام صحابہ کرام اور آئمہ سلف کا یہ عقیدہ رہا کہ اللہ کی ذات عرش پر مستوی ہے, اس میں انہوں نے نہ صحابہ نے نہ تابعین نے کسی قسم کی کوئی تاویل نہیں کی. اب جو مالک کی صفت کو ویسے تسلیم نہیں کرتا تاویل کرتا ہے وہ عقیدے کے بگاڑ میں ہے. مالک عز و جل فرماتا ہے, قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی, اے ابلیس تجھے اسے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جسے میں نے دو ہاتھوں سے, دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ اس آیت میں اللہ عز و جل کے ہاتھوں کا ذکر ہے. اہل ایمان مالک کی بیان کردہ صفات ہاتھ آنکھ چہرے پر ایمان لاتے ہیں, بغیر تاویل کے ان کو تسلیم کرتے ہیں. یہ صفات اللہ کی شایان شان ہیں اور یہ مخلوق میں سے کسی کے بھی مشابہ نہیں. ان کی تاویل کرنا گمراہی ہے, لیکن سنیے کس طرح لوگوں نے اس کی تعویل کی. یہی تفہیم القرآن سید مودودی صاحب کی. اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں دونوں ہاتھوں کے لفظ سے غالباً اس امر کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ اس نئی مخلوق میں اللہ تعالیٰ کی شان تخلیق کے دو اہم پہلو پائے جاتے ہیں. ایک یہ کہ اسے جسم حیوانی عطا کیا گیا جس کی بنا پر حیوانات کی جنس میں سے ایک نوع ہے. دوسرا یہ کہ اس کے اندر وہ روح ڈال دی گئی جس کی بنا پر وہ اپنی صفات میں تمام ارضی مخلوقات میں سے افضل ہو گیا. ایک اور مقام پر فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے سید صاحب کیا لکھتے ہیں سنیے. انسان کے اندر جو روح پھونکی گئی وہ دراصل صفات الہی کا ایک عکس یا پرتو ہے. انسان کے اندر جتنی صفات ہیں جو روح پھونکی گئی وہ روح اللہ کی صفات کا ایک عکس ہے. حیات، علم، قدرت، ارادہ، اختیار اور دوسری صفات جو انسان میں پائی جاتی ہیں جس کے مجموعہ کا نام روح ہے یہ دراصل اللہ کی صفات کا ایک ہلکا سا پرتو ہے جو اس کے لفظ خاکی پر ڈالا گیا. یاد کر لیجئے علماء اہل سنت سلف صالحین مالک صفات میں اس قسم کی تعویلات کو گمراہی جانتے تھے. مالک سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے اسماء اور صفات پر ایمان لانے کی توفیق دے اور ان میں ہر قسم کی گمراہی سے ہمیں محفوظ رکھے. کبیرہ گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ دین سازی ہے، بدعت ہے. اپنے باپ سے دین کے نام پہ کوئی عمل ایجاد کر لینا حالانکہ دین بنانا تو صرف اللہ عز و جل کا حق ہے، دین سازی تو اللہ کا حق ہے. اور اس نے اپنے بندے اپنے رسول محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل اور کامل دین نازل فرمایا. قرآن حکیم میں مالک اعلان فرماتا ہے الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کمو کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی. اللہ کا دین پورا ہو چکا، کامل ہو چکا اور یہ نعمت پوری ہو گئی. لہذا اس کامل دین میں کسی قسم کی نئی ایجاد حرام ہے اور یہ دین توقیفی ہے، یعنی اس میں صرف وہی بات دین کہلائے گی جو اللہ کے قرآن سے ثابت ہو جائے، یہ امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہو جائے. لہذا دین میں ہر نئی بات بدعت ہے، چاہے وہ اعتقادات کے اندر ہو جیسے گمراہ فرقوں کے اعتقادات جو ہم نے ابھی اقوال بیان کیے، یا عبادات کے اندر ہو، عبادت کے اندر نئے نئے کام ہو جیسے جشن عید میلاد النبی کا جلوس، عید میلاد النبی کا سارا فنکشن، یہ سارے پروگرام جو عبادت کے نام پہ کیے جاتے ہیں یہ دین اسلام میں بدعت ہے. 15 شعبان کو روزہ رکھنا، رات کو قیام کرنا، اجتماعی شکل میں ذکر کرنا، لائٹیں بند ہیں، سانس سے ذکر ہے، ناک سے ذکر ہے، اب تو چونکہ جوجوں ترقی ہو رہی ہے دنیا کے اندر اسی طرح بدعات میں بھی ترقی ہو رہی. آج ہی میں پیر سیفی ایک باڑے کا پیر ہے، یہ پشاور سے آگے کا آزاد قبائل کا علاقہ، وہاں کا ایک پیر سیفی اس کی سی ڈی میں دیکھ رہا تھا جس نے ذکر کا ایک نیا طریقہ ایجاد کیا ہے. چند لڑکوں کو وہ سپیکر پہ کھڑا کر دیتا ہے عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی کی غزلیں گانے کے لیے اور باقی مجمع اپنے سامنے بٹھا لیتا ہے اور ہاتھ کا اشارہ کرتا ہے اور پھر ان کو کرنٹ مارتا ہے اور پورے مجمع کو کرنٹ لگتا ہے اور وہ پورا مجمع ڈانس کرتا تھا، کبھی ادھر گرتا ہے کبھی ادھر گرتا ہے. پوچھو یہ کیا ہے؟ یہ دل کی صفائی ہو رہی ہے اور یہ اللہ کا ذکر ہو رہا. طاہر القادری صاحب جس کو کیو ٹیلی ویژن نے شیخ الاسلام کا لقب دے دیا ہے، وہ شیخ الاسلام کی سی ڈی وہ بھی میں نے آج ہی دیکھی اور میرے پاس موجود ہے. ترکی سے کچھ لوگ اس کے پاس آتے ہیں اور بہترین ساز جو کنجروں کا بہترین طریقہ ہوتا ہے وہ ساز بج رہا ہے ترکی زبان میں, پیچھے نظم چل رہی ہے. مدینے کو جانے کو دل کرتا ہے اور فل ساز کے اوپر چار بابے لمبی لمبی داڑھیاں اور سوب انہوں نے سعودی لباس پہنا ہوا اور وہ ڈانس کر رہے ہیں, اور طاہر القادری بھی اس گانوں کی دھنوں پر اپنے ہاتھ پہ ہاتھ لا کے ڈانس کر رہا ہے. سر بھی اس کا ہل رہا ہے, ہاتھ بھی اس کا ہل رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ طریقہ ذکر ہے؟ یہ دلوں کو پاک کرنے, یہ روحوں کو پاک کرنے کا ذریعہ بنا دیا لوگوں نے. ہر چیز کا ماڈل نیا ہو رہا ہے, یہاں ذکر کے ماڈل نہیں ہو رہے ہیں. کچھ لوگ لائٹیں بند کر کے سال سے ذکر کرتے ہیں جیسے شہد کی مکھیاں اکٹھی ہو گئی, وہ شو 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 کی آوازیں آتی. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے اپنی کتاب شمام امدادیوں میں قبر پر بیٹھ کر کچھ ذکر کرنے کے طریقہ بتائے اور کچھ اذکار بتائے جن کے کرنے سے انسان پر مردے کے سارے حالات وعدے ہو جاتے ہیں. تو یہ تمام بدعات ہیں, وہ عبادت کی بدعات ہوں یا وہ عقائد کی بدعات ہوں. بدعت حقیقت میں زنا اور چوری سے بڑا گناہ ہے, کیونکہ زنا کرنے والا, چوری کرنے والا, اس کے دل کے کسی کونے کے اندر ضرور یہ احساس رہتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں, اور وہ کبھی نہ کبھی اس گناہ سے توبہ کرتا ہے, اس کے ضمیر اسے ملامت کرتا ہے. لیکن ایک بدعتی عید میلاد النبی کا جشن منانے والا, 15 شعبان کو روزہ رکھنے والا, رات کو قیام کرنے والا, پیر سیٹھی کے کرنٹ کے جلوس میں جلسے میں بیٹھ کر اس کے اشاروں پر ناچنے والا, یا طاہر القادری کی محفل ذکر میں گانے سننے والا, یہ تو اس کو دین سمجھ رہا ہے. اپنے اس عمل کو اللہ کے تقرب کا ذریعہ جانتا ہے, لہذا اس سے توبہ کرنا بڑی مشکل چیز ہے. الا من رحم ربی, اس پہ اللہ رحم کر دے تو کر دے. اسی لیے مومنوں کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے, صحیح بخاری میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے دین میں نہیں, ہماری شریعت میں نہیں, تو اس کا یہ عمل مردود ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ورضا روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے, جمعہ کا خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے اللہ کے پیارے حبیب یہ فرمایا کرتے تھے, کل محدثۃ بدعۃ, کل بدعۃ ضلالہ, وکل ضلالہ فی النار, ہر بدعت گمراہی, ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی. یہاں لوگوں نے اپنے پیٹ کے دھندے کے لیے تقسیم کر دی کہ ہے تو بدعت لیکن کام تو اچھا ہے, ذکر تو رسول کا لیا کیا جا رہا ہے, کھانا سامنے رکھے سورۃ یاسین پڑھی جا رہی ہے, کھجور کی گٹھلیوں پہ آیت کریمہ کا ورد ہے, مرنے والے کے مرنے کے بعد درویشوں کو بلا کر کھانا کھلایا جاتا ہے اور قرآن خوانی کی جاتی ہے, حرج کیا ہے؟ حرج یہ ہے اگر یہ اچھا کام ہوتا تو اللہ کے پیارے حبیب کبھی آپ کی آنکھوں سے کیسے چھپا رہتا, اور آپ اس کو کیوں بیان نہ کر کے جاتے, جبکہ آپ نے فرمایا میں نے ہر وہ عمل بتا دیا جو تمہیں جنت کی طرف لے جا سکے, اور وہ ہر عمل بتا دیا جو تمہیں جہنم کی طرف لے جا سکے. آپ نے خیر و شر کی ایک ایک بات کی تفصیل بیان کر دی. اب آپ کی زندگی کے اندر ان اعمال کا موجود نہ ہونا دلیل ہے کہ اگر یہ اچھے کام ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر جاتے. صحیح بخاری میں حضرت انس سے روایت ہے رضی اللہ عنہ وارضا فرماتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے مدینے میں کوئی بدعت جاری کی یا کسی بدعتی کو پناہ دی, بڑا سوچ والا عمل ہے, کوئی بدعت جاری کی یا کسی بدعتی کو پناہ دی. آپ کے گھر میں آنے والا بدعتی شخص ہے اور آپ اٹھ کر اپنی بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھما دیتے ہو اور ماتھے پر بل نہیں پڑتا, اپنے ایمان کا علاج کرو. اللہ کے نبی تو یہ فرما رہے ہیں کسی نے کسی کوئی بدعت جاری کی یا بدعتی کو پناہ دی. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, اذان سے پہلے کہنے والے کو پناہ دی. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ. یہاں معاملہ صرف پناہ دینے کا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس پر اللہ کی, فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. قیامت کے دن نہ اس کے فرض قبول ہوں گے نہ اس کے نفل قبول ہوں گے. جو پناہ دے اس پر اتنی شدید وعید ہے, اور جو بدعتی کو بیٹی دے دے, جو بدعتی کو امام بنا دے. اجی کوئی حرج نہیں, آپ تو مولوی صاحب ویسے ہی سختی کرتے ہیں, جو بندی کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے, بریلوی کے پیچھے بھی ہو جاتی ہے, چندہ لینا ہو تو کہیں اور بھی ہو جاتی ہے. سسٹم چلنا چاہیے, بس مل جل کر رہو, اپنے مذہب کو نہ چھوڑو اور غیر کے مذہب کو نہ چھیڑو. اللہ کے پیارے حبیب بدعتی کو پناہ دینے پر اللہ کی, فرشتوں کی, تمام لوگوں کی لعنت کی وعید سنا رہے ہیں, اور نہ اس کے فرض قبول ہوں گے نہ اس کے نفل قبول ہوں گے. اور ہم بدعتی کو امام بنا لیں, ہم بدعتی کے پیچھے نماز پڑھیں. جو عقائد کے اندر بھی بدعتی ہیں, اعمال میں بھی بدعتی ہیں, بدعتی وسیلے کے شکار ہیں. اور ہم کہتے ہیں جی کیا کریں, ہمارے پڑوس میں تو مسجد ہی نہیں ہے, ہم کہاں جا کر نماز پڑھیں. اگر آپ کے پڑوس میں اہل سنت کی مسجد نہیں, اہل الحدیث کی مسجد نہیں, اور وہاں پر مسجد اہل بدعت کی ہے, اہل شرک کی ہے, اپنے گھر میں بیٹھک میں نماز پڑھ لو, کم از کم آپ کی تو ہو جائے گی, اکیلے کی تو ہو جائے گی. بدعتی کو نہ امام بنایا جا سکتا ہے, نہ محبوب بنایا جا سکتا ہے, نہ دوست بنایا جا سکتا ہے, نہ اس کو داماد بنایا جا سکتا ہے, نہ اس کے ہاتھ میں بیٹی کا ہاتھ دیا جا سکتا ہے. کیونکہ بدعت کرنے والا بہت بڑا مجرم ہے, وہ اپنے عمل سے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کام بڑا اچھا تھا, اللہ نے بھی اتارا تھا, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھپا گئے, خیانت کر کے ہمیں نہیں بتا کر گئے. یا تو اس کا عمل یہ کہتا ہے, یا اس کا عمل یہ کہتا ہے کہ کام تو بڑا اچھا تھا لیکن اللہ کے نبی کو پتہ ہی نہیں لگا, ہمیں پتہ لگا ہے کہ اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیکا یا نور من نور اللہ ضرور کہنا ہے. ہمیں پتا لگا ہے کہ دعا کرتے ہوئے حسن حسین کا صدقہ دے کے دعا کرنا, نبی پاک کا صدقہ دے کے دعا کرنا بڑا ضروری ہے, اس طرح دعائیں قبول ہوتی ہیں. یا تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے بتایا اور نبی چھپا گئے, یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ نبی کو خبر ہی نہیں ہوئی, یہ تو خبر ہی طاہر القادری کو ہوئی ہے, اس سے پہلے تو کسی کو پتا ہی نہیں تھا کہ ساز کی دھنوں پر بھی ذکر ہو سکتا ہے مدینے کا اور مدینے کے رسول کا. یہ اعمال کبیرہ گناہ ہے, جب تک انسان اس سے توبہ نہ کرے بربادی ہی بربادی ہے. اسی طرح اللہ عز و جل کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانا, کسی چیز کی قسم کھانا اس کی تعظیم اور بڑائی کی وجہ سے, اور چونکہ تعظیم اور بڑائی صرف اللہ عز و جل ہی کی شان کے لائق ہے, لہذا قسم بھی اسی کے ناموں میں سے کسی نام کی اٹھانی چاہیے. لہذا نبی کا رتبہ, ولی کا مقام, باپ دادا, ماں یا اولاد کے سر کی قسم کھانا ناجائز اور حرام ہے. اسی طرح کچھ شاعر اپنے محبوب کے سر کی قسم, اس کے سر کے دوپٹے کی قسم, اس کی زلفوں کی قسم کھاتے ہیں, یہ بھی ناجائز ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ایک آدمی سے سنتے ہیں, وہ کہہ رہا تھا کعبے کی قسم. ابن عمر رضی اللہ عنہما فرمانے لگے اللہ کے سوا کسی کی قسم نہ اٹھاؤ, بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا جس نے اللہ کے سوا کسی اور کی چیز کی قسم اٹھائی بس اس نے کفر کیا یا شرک کیا. ترمذی میں یہ روایت موجود ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ رضا کو یہ کہتے ہوئے سنا, قسم ہے میرے باپ کی, قسم ہے میرے باپ کی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار اللہ تمہیں منع کرتا ہے کہ تم اپنے باپوں کی قسم اٹھاؤ. عمر رضی اللہ عنہ ورضا فرماتے ہیں اللہ کی قسم پھر میں نے اس کے بعد نہ کبھی جان بوجھ کر اور نہ کبھی بھول کر غیر اللہ کی قسم اٹھائی. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ورضا فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے قسم اٹھاتے ہوئے یہ کہا کہ قسم لات اور عزا کی جو مشرکوں کے دو بت تھے تو اسے کلمے کی تجدید کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ کہنا چاہیے. بخاری و مسلم کی روایت ہے. جو لات اور عزا کی قسم اٹھائے وہ اپنے کلمے کی تجدید کرے, اور جو بجتل باپ کی قسم اٹھائے وہ پکا مومن ہے, جو مولا علی کی قسم اٹھائے وہ پکا مومن ہے, جو خاتون جنت کی قسم اٹھائے وہ پکا مومن ہے, جو حسن حسین کے گھوڑوں کی قسمیں اٹھائے وہ پکا مومن ہے. قسم صرف اللہ عز و جل کی اٹھائی جائے, غیر اللہ کی قسم اٹھانا ناجائز اور حرام ہے. اسی طرح اللہ عز و جل کی چاہت میں کسی اور کی چاہت ملا دینا. ایک یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا بے شک تم اللہ کا شریک بناتے ہو جب تم کہتے ہو ما شاء اللہ وشئت, جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں, اور جب تم کہتے ہو کعبہ کی قسم. پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جب تم حلف اٹھانا چاہو تو کہو کعبے کے رب کی قسم, اور کہو ما شاء اللہ ثم شئت, جو اللہ چاہے اور پھر آپ چاہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ما شاء اللہ وشئت, جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے وہی ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلتنی للہ ندن, تو نے تو مجھے اللہ کے برابر کھڑا کر دیا, تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا. یہ نہ کہ بلکہ یہ کہ ما شاء اللہ وحدہ, جو تنہا اکیلا چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. اللہ نہ چاہے کائنات مل کر کچھ کرنا چاہے نہیں کر سکتی. ہماری نصوں پر بھی لکھا ہوتا ہے اللہ نبی وارث, اللہ نبی کی مرضی, اللہ نبی کا کرم, اللہ نبی کی رضا, اللہ نبی کی نظر. جو اللہ نبی چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنے چچا کے آخری لمحات میں ان کے پاس گیا, ابو طالب کے سرحانے بیٹھا, اور میں نے کہا یا عمی قل لا الہ الا اللہ فی اذنی احاج لک بہ عند ربی یوم القیامہ. چچا ایک مرتبہ میرے کان میں ہی لا الہ الا اللہ کہہ دو, اللہ کے دربار میں پیش کر کے تجھے بخشوانے کی شفاعت کروں گا, سفارش کروں گا. ابو جہل نے کہا اترغب عن ملۃ عبد المطلب, مرتے مرتے باپ کا دین چھوڑ کر مرو گے؟ نبی نے تو چاہا کہ چچا کلمہ پڑھ لے, نبی نے تو کوشش بھی کی, منتیں بھی کی, تبلیغ بھی کی, لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. اللہ نہ چاہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. احد کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے اور آپ کی زبان سے بے ساختہ یہ جملے نکلے, یہ قوم کیسے فلا پا سکتی ہے جس نے اپنے نبی کا ماتھا پھاڑ دیا. مالک عز و جل نے کلام حکیم کی آیات اتار دی, لیس لک من الامر شیء, تیرا کوئی اختیار نہیں, میں چاہے عذاب دے دوں چاہے معاف کر دو, انہوں نے ظلم کیا ہے. تو ان گناہ کبیرہ کا علم حاصل کرو, ان کی پہچان کرو, اور پھر ان سے برات کا اظہار کرو, الگ ہو جاؤ, اپنے دامن کو بچاؤ. کیونکہ ان کی معافی کا ذریعہ یہ ہے کہ انسان توبہ تائب ہو جائے, وہ اعتقادات میں ہو یا عبادات میں اور اعمال میں ہو. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زندہ رکھے اسلام پہ رکھے, موت دے تو اس حال پہ کہ اللہ ہم سے راضی ہو, ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں. اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ اگلے ہفتے والے دن یہیں سے اپنی گفتگو کا پھر آغاز کریں گے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.